بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے، اور اس ماہ پر برکت یعنی بہار قرآن، ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کا سیاسی بحران، اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں مصر ایک انتہائی شدید سیاسی بحران سے گزر رہا ہے، اور آج بھی دارالحکومت قاہرہ میں اخوان المسلمین اور معزول صدر مرسی کے حامیوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، جبکہ کل جمعہ 26 جولائی کو فوج کے کمانڈر عبد الفتاح السیسی نے ملک گیر مظاہرے کی کال دی ہے۔ ظاہر ہے کہ صورتحال میں مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے بحرانی کیفیت، اور اخوان المسلمین نے فوج کے سربراہ کے اس بیان کو خانہ جنگی کی دعوت سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ فوج کا یہ بیان کہ لوگ سڑکوں پر نکلیں اور ملک گیر مظاہرے کر کے فوج کو مزید اختیارات دیں کہ بقول فوج کے دہشت گردی اور تشدد کے خلاف وہ سختی سے کارروائی کر سکے، اسے مصر کے بحران میں ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے تعبیر کر رہے ہیں۔ مصر کی آئندہ کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے، اس پر ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں اپنے معزز مہمانوں سے، مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
مصر بالکل اسی سمت آگے بڑھتا جا رہا ہے جس کا مصر سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو اندیشہ تھا۔ گوناگون سازشوں کی آماجگاہ بن چکے مصر میں خانہ جنگی کا اندیشہ اب محض اندیشہ نہیں رہا، بلکہ مختلف شہروں میں ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں مصر کے حالات پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ خانہ جنگی کے آثار پوری طرح سے واضح ہو چکے ہیں۔ تازہ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ مصر کے آرمی چیف عبد الفتاح السیسی نے مصری عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعے کے دن مصری فوج کی حمایت میں گھروں سے باہر نکلیں۔ بدھ کے روز مصری نیوی کے گروپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے عبوری دور کا نقشہ تیار ہو چکا ہے اور اس سے واپسی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں جس جماعت کو بھی واضح برتری حاصل ہوگی، اقتدار اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مصری آرمی اپنے فیصلے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گی، اور کسی بھی قسم کی بڑی مشکل یا حادثے کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر کی مسلح فوج بقول ان کے پوری طرح سے تیار ہیں۔ ادھر اسلام نواز کہی جانے والی جماعتوں کے اتحاد نے، جس کی قیادت اخوان المسلمین کے ہاتھ میں ہے، وزیر دفاع عبد الفتاح السیسی کے بیان کو خانہ جنگی کا اعلان قرار دیا ہے۔ اسلامی جماعتوں کے اتحاد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوجی بغاوت کے سربراہ السیسی کی خونریز دھمکی ترقیقت خانہ جنگی کا اعلان ہے، اور اس میں عوام کی آڑ میں وسیع پیمانے پر قتل عام انجام دینے کا انتباہ پوشیدہ ہے۔ تاہم اس سے مصری قوم خوف زدہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے مطالبے میں مزید شدت پیدا ہو جائے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ السیسی کے اعلان سے ہماری یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سیسی ہی بغاوت کے منصوبہ ساز ہیں، اور وہی عوام کے خلاف جنگ کو آگے لے جا رہے ہیں۔ امر واقع یہ ہے کہ مصر میں آتش فشاں کی طرح تشدد پھوٹ پڑا ہے۔ قاہرہ، سوئز، اسماعیلیہ، پورٹ سعید اور منصورہ کی سڑکیں معزول صدر مرسی کے حامیوں اور مخالفین سے بھری پڑی ہیں۔ قاہرہ کے تحریر اسکوائر اور رابعہ الادویہ اسکوائر پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور جمعے کو حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مصر کے اندر بم دھماکوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ الدقہلیہ نامی علاقے میں سیکورٹی فورس کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے بم کے دھماکے میں 17 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ ادھر صحرائے سینا میں بھی بدامنی کا سلسلہ جاری ہے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق مسلح افراد نے صحرائے سینا کے شہر الاریش میں پولیس کے ایک مرکز پر مارٹر گولے فائر کیے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مصر انتہائی پیچیدہ اور ناقابل کنٹرول بحران میں گھر چکا ہے۔ ان حالات میں مصر کے معروف سیاستدان جو عبوری حکومت میں نائب صدر کے عہدے پر فائز ہیں، شورش اور تشدد کم کرنے کی غرض سے مصری عوام کے حالیہ قتل عام کی تحقیق کے لیے عدالتی کمیشن قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے کے لیے امن و آشتی اور عدل و انصاف کا ایسا راستہ ہی باقی بچا ہے جو دوسروں کے لیے قابل قبول ہو۔ یاد رہے کہ اخوان المسلمین نے جو اس وقت مصر کے عبوری حکمرانوں کے خلاف تحریک تمرد کا علم بلند کیے ہوئے ہے، ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ مصر کے اخوان المسلمین کے منصوبے میں تین باتوں کو محور قرار دیا گیا ہے۔ اول یہ کہ محمد مرسی کی سربراہی میں قانونی نظام کے انتخاب کے مصری عوام کے عزم اور ارادے کا احترام کیا جائے، کودتا کرنے والوں کو برطرف کیا جائے اور قانونی صدر، آئین اور مصری پارلیمنٹ کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ منتخب صدر پارلیمانی انتخابات اور آئین میں اصلاحات کے ذریعے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ اور تیسرے یہ کہ تمام قومی اور سیاسی گروہوں کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور جن مسائل پر اتفاق ہو جائے ان کی پابندی کی جائے۔ اس منصوبے پر سب سے پہلا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے نیشنل سالویشن فرنٹ نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ مصر کی صورتحال 30 جون سے پہلے والی حالت پر نہیں پلٹے گی۔ سالویشن فرنٹ نے اس نقطے پر بھی تاکید کی ہے کہ کوئی بھی سیاسی گروپ یا پارٹی اخوان المسلمین کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گی۔ عبد الفتاح سیسی نے بھی اپنے بیان میں ایسا ہی موقف اختیار کیا ہے اور یہ موقف مصر میں بحران کے جاری رہنے اور نبرد آزمائی کا بازار گرم رہنے کا سبب بنے گا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے پورے مصر کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔
جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ مصر کی صورتحال انتہائی دھماکہ خیز اور ایک آتش فشاں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اخوان المسلمین اور معزول صدر مرسی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جب تک بغاوت کرنے والے اور اقتدار پر قابض عناصر واپس نہیں چلے جاتے اور اقتدار منتخب صدر یعنی محمد مرسی کے حوالے نہیں کر دیتے، اس وقت تک ان کی تحریک جاری رہے گی۔ جبکہ بھی آپ نے سنا کہ مصر کے فوجی سربراہ اور وزیر دفاع عبد الفتاح السیسی نے کہا ہے کہ فوج کے زیر نگرانی جو حکومت ہے یعنی عبوری حکومت، اس کے ذریعے صدارتی انتخابات کرانے کی تیاری کر لی گئی ہے اور فوج اپنے اس فیصلے سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ دونوں ہی اپنے اپنے موقع پر سختی سے قائم ہیں، تو اب صورتحال کیا بنے گی جبکہ فوج نے عوام سے کہا ہے کہ وہ کل جمعے کو سڑکوں پر نکلیں تاکہ وہ فوج کو یہ اختیار دیں کہ دہشت گردی، بقول فوج کے دہشت گردی اور تشدد کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سختی سے نمٹا جائے۔ اس وقت چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو، جہاں سے پہلی بار اسٹوڈیو کے ذریعے ہمارا رابطہ ہوا چاہتا ہے۔ وہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر طرز نگار جناب راشد احد صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ راشد احد صاحب، میری آواز سنیں آپ؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز راشد احد صاحب کو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، راشد احد صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ راشد احد صاحب کراچی اسٹوڈیو میں سلام عرض آپ کی خدمت میں۔
جی سن رہا ہوں۔
جی بہت شکریہ آپ کا۔ راشد احد صاحب، مصر کی جو موجودہ صورتحال ہے اور اب جبکہ فوج کے سربراہ عبد الفتاح السیسی نے یہ عوام سے کہا ہے کہ وہ کل جمعے کو سڑکوں پر نکلیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ فوج کو اختیارات دے رہے ہیں، فوج کے بقول، تاکہ فوج دہشت گردی کے خلاف سختی سے نمٹ سکے، کیا فوج کی نگاہ میں وہ لوگ جو مرسی کے حامی ہیں اور سڑکوں پر نکلے ہیں اور مرسی کی حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟
دیکھیے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مصر کی جو یہ پیچیدہ صورتحال ہوئی ہے وہ صرف اس کی ذمہ دار صرف فوج نہیں ہے، یقیناً فوج بھی اس کی ذمہ دار ہے، لیکن خود اخوان المسلمین کی پالیسی جو رہی اس دوران پورے ایک سال کے اندر، وہ پالیسی بھی ذمہ دار ہے۔ اخوان المسلمین یہ توقع آ رہی ہے تھی کہ
بظاہر اس وقت کچھ فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے. بہرحال پہلی بار ہمارا کراچی اسٹوڈیو سے رابطہ ہوا ہے. ہمارے فنی عملے کے افراد و ساتھی کوشش کریں گے جو مشکلات ہیں یہ برطرف ہوں. بہرحال ہم کوشش کریں گے دوبارہ کراچی اسٹوڈیو سے ہمارا رابطہ برقرار. چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشوار اور عالم امور کے ماہر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب. السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
قندیل عباس صاحب, مصر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک کلی تبصرہ مختصراً اگر آپ سے میں چاہوں تو کیا کہیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے؟
دیکھیے پچھلے تقریباً ایک صدی ایک عرصہ لگتا ہے کہ مصر کے اندر جب اسلام پسندی نے جنم لیا اور آہستہ آہستہ اس نے پروان چڑھی یہاں پر, لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مصر میں اسلام پسندی کی ایک تحریک شروع ہوتی ہے تو اس میں اخوان المسلمین کا کردار جو ہے وہ اکثر امن پسندی کے ساتھ اسلام پسندی کو آگے بڑھانے کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آتے رہے اس میں اخوان المسلمین نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ امن پسندی سے اسلام کا پیغام آگے لے کر بڑھے, گرچہ اس میں سے کچھ ایسے گروپس بھی نکلے جنہوں نے شدت پسندی اختیار کی, لیکن الٹیمیٹلی جو آخر میں بھی آ کر حسنی مبارک کے خلاف تحریک چلی اور اس کے بعد اخوان المسلمین اس تحریک میں مصر کی ایک سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی, یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے پرام طریقے سے انہیں آگے بڑھنے کا موقع ملا, اور پھر بالکل ڈیموکریٹک سٹائل میں جس کو مسلم ورلڈ میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی سراہا جاتا ہے اس پروسیس کو پورا کر کے اخوان المسلمین کو حکومت ملی, اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس میں مغربی دنیا بھی اور خود جو علاقائی ممالک ہیں وہ جنرل وہ مرسی صاحب کی حمایت کریں گے, لیکن توقع یہ بھی تھی اور اس کے برعکس دوسری توقع یہ تھی کہ اسرائیل کے بالکل پڑوس میں اسلامی دنیا کا ایک اہم ترین اور مضبوط ملک مصر اس کو کسی صورت بھی سٹیبلائز نہیں ہونے دیا جائے گا, اور وہی ہوا. ہم نے دیکھا کہ ڈیموکریٹک ایک چینج آنے کے باوجود وہاں پر اس وقت صورتحال یہ بن رہی ہے جو جنرل سی سی کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی عوام سے سپورٹ مانگی ہے, یعنی دوسری الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ اخوان المسلمین کو الٹیمیٹلی ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس پر پابندی لگانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی عوامی طاقت کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ مصر کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی, اور خاص طور پر اس لیے کہ اگر اس جماعت کے اوپر پابندی لگائی بھی جاتی ہے یا اس کو دہشت گرد قرار بھی دیا جاتا ہے اس سے اگرچہ وہ شاید اس کے پولیٹیکل پروسیس میں شامل ہونے کا راستہ روک لیں, لیکن جو مقبولیت اخوان المسلمین کا عوامی سطح پر حاصل ہے وہ راستہ تو نہیں روک سکیں گے. اس صورتحال کے پیدا ہونے میں کافی حد تک خود اخوان المسلمین کی پالیسیاں بھی شامل رہی ہیں, اور خاص طور پر جو سیلفی پارٹی ہے وہاں پر نور کے نام سے, اس پارٹی کے ساتھ جو کولیبریشن ایک طرف اخوان المسلمین رین رکھی اور دوسری طرف پھر جو پالیسی میکنگ جو صدر مرسی کے دور میں ہوئی اس میں سیلفیوں کی جو رول تھا, اس ساری صورتحال نے بہت زیادہ پیچیدگی پیدا کی ہے مصر کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہی صورتحال آگے بڑھتی ہے تو مصر کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوگی جس کا سب سے زیادہ فائدہ خود اسرائیل کو پہنچے گا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو مصری عوام کو پہنچے گا.
قندیل صاحب, ابھی آپ نے سلفی جماعت نور کی طرف اشارہ کیا. نور پارٹی وہ ہے جس نے فوج کے اقدام کی حمایت کی تھی جب اس نے صدر یعنی معزول صدر مرسی کو برطرف کیا تھا, لیکن آج ہی نور کا یہ بیان آیا ہے یعنی سلفی جماعت نور کا یہ بیان آیا ہے کہ فوج نے جو کل جمعہ 26 جولائی کو ملک کے گیر عوامی مظاہرے کی کال دی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. تو یہ سلفی کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف فوج کے اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں اس وقت, اور اس وقت جب صدر مرسی کو یعنی اس وقت کے صدر مرسی کو برطرف کیا گیا تھا تو فوج کے اقدام کی حمایت کی تھی, تو ان کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں؟
دیکھیے اصل صورتحال یہ ہے کہ خود اخوان المسلمین کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس میں بھی تھوڑے سے اختلافات سامنے آئے تھے کہ مصر کو آگے کیسے لے کر چلا جائے، لیکن جو نور پارٹی ہے اس میں بہت زیادہ ایک ڈویژن نظر آئی تھی، کیونکہ اس کا نور پارٹی کا ایک سلفی دھڑا جو ہے اس نے اخوان المسلمین کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا اور ان کی پالیسیوں کی حمایت کی تھی، اور جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے جنرل اخوان المسلمین کی اعلیٰ قیادت نے اس میں یہ سلفی گروپ شامل تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سلفی اسی نور پارٹی کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو شدت پسندی پر یقین رکھتا ہے، اور انہوں نے اخوان المسلمین پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ سیکولر انداز میں آگے بڑھ رہی ہے اور یہ طریقہ مصری عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب یہ جو دو گروپ بنے ہیں یہ ابھی تک موجود ہیں، اور اسی میں سے جو ایک گروپ ہے انہوں نے ایک گروپ نے تو جنرل سیسی کے اقدام کی حمایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک گروپ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اگر جمعے کے روز مظاہرے ہوتے ہیں تو وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اب اس سے پہلے ایک صورتحال یہ تھی کہ اسی جمعے کو خود اخوان المسلمین کی طرف سے بھی مظاہروں کا اعلان کیا گیا تھا. اگر کل کے دن میں خود اخوان المسلمین کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور صدر مرسی کے مخالف بھی سڑکوں پر نکل آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت پیچیدہ صورتحال پیدا ہوگی. اس میں جو سلفی جماعت النور ہے وہ دونوں طرف سے اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر کوئی فائدہ اخوان المسلمین کی طاقت آگے بڑھتی ہے تو اس میں بھی فائدہ ان کو مل سکتا ہے، اور اگر جنرل سیسی آگے بڑھتے ہیں تو اس میں سے بھی وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے مصر کی صورتحال میں شدت پسندی آئے گی، اور جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاد کے نام پر ایک قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا ہے وہی صورتحال مصر کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پر جو سہرائے سینا میں اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے شدت پسند گروپ ہیں ان کی کاروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اس کو بہت ہی تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ مصر کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں خود اسرائیل اور بعض مغربی طاقتوں کے رول کو بھی بعض لوگ دیکھ رہے ہیں.
جی بہت شکریہ، میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. ایک بار پھر چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں راشد احد صاحب. السلام علیکم جناب، دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے، میری آواز سن رہے ہیں؟ جی راشد احد صاحب.
وعلیکم السلام. جی ہاں
جی، آپ کی آواز، آپ کی گفتگو منقطع ہو گئی تھی، اگر آپ اپنی گفتگو جاری رکھنا چاہیں. بسم اللہ.
وعلیکم السلام، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں.
جی جی عنایت ہو.
وعلیکم السلام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مصر کی جو پیچیدہ اور سنگین صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کے کردار کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قوتیں جو اسلام کو وہاں نافذ کرنا چاہتی ہیں مثلاً اخوان المسلمین، ان وہ بھی مصر کی موجودہ سنگین صورتحال کی ذمہ دار یکساں طور سے ہیں. اس لیے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مصر کے اخوان المسلمین نے استعمار شناسی کا کم ثبوت نہیں دیا. مثلاً استعماری طاقتیں یہ چاہتی تھیں کہ مصر میں انقلاب آنے کے بعد اسرائیل کے لیے مزید خطرہ کوئی پیدا نہ ہو، لہذا وہ چاہ رہی تھی کہ مصر میں ایسی تبدیلی لائی جائے جس سے اسرائیل کے تحفظ کی ضمانت دی جا سکے. یقیناً اسرائیل کے لیے اخوان المسلمین جیسی اسلامی تحریک ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اخوان المسلمین ایک بار پھر استعماری طاقتوں کے ٹریپ میں آ گئی، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی توجہ اسرائیل کی طرف پوری طرح مرکوز کرتے، مرسی جناب مرسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ 15 جون کی ریلی میں وہ شیعوں کے خلاف اپنے بیانات دیتے ہیں، اور شام جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑا مزاحمتی محاذ ہے، استقامت کا محاذ ہے، اور محض امریکی نقطہ نظر اور اسرائیلی نقطہ نظر، مغرب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شام میں جو شام کی حکومت اپنے عوام کے خلاف ظلم کر رہی ہے، یہ اسرائیلی اور مغربی اور امریکی نقطہ نظر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان جیسی اسلام قدیم اسلامی تحریک اس ٹریپ میں آ جاتی ہے مغرب کے. یہ حیرانی کی بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ اخوان نے اپنے ماضی سے تجربہ حاصل نہیں کیا. پہلے بھی 1960 کی دہائی میں اخوانیوں پر اسلام دشمن طاقتوں نے کریک ڈاؤن کروایا, ان کے پاکیزہ نوجوانوں کو شکنجے دیے اور کسی طریقے کو تحریک کی اسلام زبردست طور پر تحریک کی فعالیت کو روک دیا. لیکن پھر اس کے بعد ایران کا انقلاب 70 کی دہائی کے آخر میں آیا, اس سے بڑا جلا ملا, پھر اخوان نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا تھا. لیکن اس کے باوجود پھر وہ امریکہ کے اس پتہ نہیں مغرب کی اس ٹریپ میں اور اسرائیل کی اس ٹریپ میں کیسے آ گئے کہ بجائے اس کے کہ اب حماس کو اور فلسطین کی مزاحمتی تحریک کو اور قوت ملتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے اخوان کی تحریک اس اسرائیل پر کاری ضرب لگاتی, یہ ان کا رخ مغرب نے ایران کی اسلامی تحریک کی طرف موڑ دیا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ علامہ یوسف القرضاوی جو کہ بہت محترم شمار کیے جاتے تھے اخوان کے رہنما کے طور پر, وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ ایران اسرائیل سے بدبختی اور شیعہ
جی. بہرحال ایک بار پھر ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو قندیل عباس صاحب ہیں. قندیل عباس صاحب, جیسا کہ راشد احد صاحب فرما رہے تھے کہ اخوان سے غلطیاں ہوئی ہیں, اگر ان کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا فوجی اقدامات کی تائید کی جا سکتی ہے؟
نہیں, قطعاً ایسے نہیں ہے. اصل میں دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اخوان کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے دیٹ از ریولوشنری آئیڈیالوجی, اور آئیڈیالوجی کی بیس پر ہم دیکھیں تو وہاں کے نوجوانوں کو موبلائز کرنے میں, وہاں کے عوام کو موبلائز کرنے میں اخوان المسلمین کی جو ریولوشنری آئیڈیالوجی تھی اس نے بھرپور رول پلے کیا. اور 1928 سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان نے ایک سموتھ ٹریک کے اوپر اپنا سفر جاری رکھا. دنیا میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں اٹھتی ہیں اور تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں, لیکن ان کی جو ریولوشنری آئیڈیالوجی تھی وہ اپنی جگہ رہی, اور نہ صرف مصر کے اندر بلکہ پوری اسلامی دنیا کے اندر وہ تنظیمیں جنہوں نے اخوان پرو اخوان المسلمین تھیں, یعنی جہاں جہاں انہوں نے سر اٹھایا وہاں پر ایک اسلام پسندی کی فضا پیدا ہوئی اور پرامن طریقے سے اسلام پسندی کی وہ فضا پیدا ہوئی. پوری دنیا میں ہم اس کی اثرات دیکھتے ہیں, لیکن جو ریسنٹ سچویشن ہے مصر کی اس میں جو ذمہ داری خود اخوان پر عائد کی جاتی ہے اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جب یہاں پر اسلامی تحریک چلی اس میں ایک انقلابی قیادت سامنے نہیں وہ لا سکے, ایسی قیادت جس طریقے سے ایران کے اندر ایک قیادت سامنے آئی, اور ایسی قیادت جو کاریزمیٹک ہو عوام کے اندر, جس کی مقبولیت اور جس کے کہنے پر عوام اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں. مرسی صاحب ایک اچانک حادثاتی طور پر ایک شخصیت بن کر سامنے آئے ہیں, جن کا اس سے پہلے جب موومنٹ چل رہی تھی یہاں پر حسنی مبارک کے خلاف کوئی بہت بڑا رول نہیں تھا, نہ انہوں نے جلسے جلوسوں میں ڈنڈے کھائے, نہ کوئی بہت زیادہ جیلیں کاٹی, اور نہ کوئی اس طریقے کا رول پلے کیا تھا کہ ان کی عوام کے اندر ایک مقبولیت ہوتی. اور ان کے علاوہ بھی کوئی اخوان ایسی لیڈرشپ پروان چڑھانے میں ناکام رہی ہے, لیکن جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے عام طور موومنٹس میں کہ جب صرف آئیڈیالوجی کے بیس پر ریولوشن آ جائے اور وہاں پر لیڈرشپ نہ ہو تو الٹیمیٹلی ریولوشن کے بعد یا وہاں کی چینج کے بعد لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ اب ایک اسلامی حکومت آ گئی ہے یا انقلابی حکومت آ گئی, اب عوام کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے, عوام کو روزگار ملے گا, عوام کے اقتصادی مسائل حل ہوں گے, ملک میں امن و امان آئے گا. لیکن چونکہ ریولوشن کے بعد ایک ڈی سٹیبلائز سوسائٹی ہوتی ہے اور وہاں کا جو اکنامک سسٹم ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے, ڈیفنس سسٹم ہے, سارا کولیپس کر چکا ہوتا ہے, اس کو دوبارہ سموتھ کرنے کے لیے بہت لمبی جد و جہد چاہیے ہوتی ہے, اور وہ جد و جہد تب کامیاب ہو سکتی ہے جب وہاں پر ایک کاریزمیٹک لیڈرشپ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہوا ہے اخوان کے ساتھ وہاں پہ کاریزمیٹک لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے, ان کے پاس کیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو عوامی توقعات تھیں وہ پوری نہیں کر پائے, اور اس وجہ سے ایک عوام کا بڑا حصہ ان کے اگینسٹ بھی کھڑا ہوا نظر آتا ہے.
بہت شکریہ قندیل صاحب, میں بھی حاضر ہوں گا. راشد احد صاحب, ٹھیک ہے کہ کچھ خامیاں رہی ہیں لیکن اب جو صورت حال ہے، جو دونوں طرف سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، مرسی کے حامی اور مرسی کے مخالفین، اور مخالفین کے ساتھ فوج بھی ہے، اور مرسی کے حامی اور اخوان المسلمین اور جو اسلام نواز جماعتوں گروہوں کا اتحاد وہ کر رہا ہے کہ ہم اس وقت تک میدان سے باہر نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات یعنی مرسی کو دوبارہ بحال نہیں کر دیا جاتا، تو جو آمنے سامنے دونوں کا تصادم ہے، اس صورت حال میں مصر کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟
یہ صورتحال خانہ جنگی کی طرف لے جا رہی ہے مصر کو جناب، اور یہ کشیدگی یا محاذ آرائی یعنی مصر میں داخلی محاذ آرائی کوئی بہت اچھے قرائن نہیں ہے مصر کے لیے. اس کا ایک ہی حل ہے کہ پھر سے اخوان المسلمین کو فرقہ واریت اور جو عنصر ہے اور سلفیت کا جو عنصر ہے اس سے اپنی تحریک کی کوششوں کو پاک کرنا چاہیے اخوان المسلمین کو، اور ظاہر معاشرے کے تمام طبقے کو ملا کر کے پھر اسلامی معاشرے کی برگشت، اور اس کی سب سے پہلی اسرائیل، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اسرائیل دشمنی پوری سختی کے ساتھ نمایاں ہو اس تحریک میں، اسرائیل دشمنی، امریکہ دشمنی اور مغرب دشمنی، تبھی جو ہے پھر وہ اخوان نے جو غلطی کی ہے اور جس کی وجہ سے اس وقت مصری عوام اور مصری قوم کو بہت ہی دشواریوں کا سامنا ہے، اس صورتحال سے اسی وقت نکال سکتے ہیں کہ پھر اسلامی تحریک اپنا صحیح رول ادا کریں، واقعی رول ادا کریں، وہ رول ادا کریں، اس طرح کا رول ادا کریں جس طریقے سے امام خمینی نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی مسلمانوں کے معاشرے کو اسلام کی طرف لوٹانے کے لیے ادا کیا تھا، اور خود انہوں نے کس طریقے سے کامیاب تنظیم کی اپنے معاشرے کی بھی اور دنیا میں بھی اسلام کا غلغلہ بلند کیا کہ آج تمام اسلام دشمن قوتوں کی جو ساری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امام خمینی کی وہ انقلابی فکر پر ضرب لگائی جائے جس کی وجہ سے آج اسرائیل کا وجود معرض خطر میں پڑ گیا.
جی قندیل عباس صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یہاں پر کہ فوج نے جو کل ملکی گیر مظاہرے کی کال دی ہے اور جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو گویا فوج کو یہ اختیار مل جائے گا کہ فوج کے لفظوں میں وہ دہشت گردی اور تشدد کے خلاف سختی سے کاروائی کر سکیں گے، تو فوج کے اس اقدام کو جیسا کہ اخوان المسلمین نے کہا کہ خانہ جنگی کی دعوت کے مترادف ہے، کیا یہی سمجھا جائے؟
آپ بالکل اس سے مشابہ بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن مجھے جو سچویشن ڈیولپ ہوتی نظر آ رہی ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں جہاں پر بھی اسلامی تحریکیں ہیں، یا جہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ عرب اسپرنگ کی جو ٹرمینالوجی یوز کی گئی تھی کہ جہاں جہاں پر پرانے جو ڈکٹیٹرز تھے ان کے خلاف جہاں جہاں تحریکیں اٹھی ہیں، ان تحریکوں پر مغربی دنیا کی پوری کوشش یہ تھی کہ سٹیمپ یہ لگائی جائے کہ یہ لبرل ڈیموکریسی کی بنیاد پر تحریکیں اٹھیں اور کامیاب ہوئیں، اور لوگوں نے ڈکٹیٹرشپ کی بجائے اب ڈیموکریٹک سسٹم یا لبرل ڈیموکریسی کو اپنے نیا سسٹم چوز کر لیا. یہ تو مغربی دنیا کی کوشش تھی، لیکن دوسری طرف جہاں انٹرنل لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں، ٹیونس میں دیکھیں یا مصر میں دیکھیں یا کہیں اور باقی بحرین میں، یمن میں، وہاں پر نظر اصل گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ وہاں پر جو اسلامی تحریکیں تھیں اور ریلیجیس فیکٹر تھا وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور ریلیجیس فیکٹر کے سامنے آنے سے دنیا کے بہت بڑے تجزیہ نگار جو ہیں وہ سمجھنا شروع ہو گئے کہ یہ اسلامک ریوائول ہے اور اسلامی بیداری کی تحریکیں ہیں، اور اسلامی بیداری کی بنیاد پر یہاں پہ تحریکیں اٹھیں اور ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے کہیں پہ 40 سال پرانی، کہیں پہ 30 سال پرانی ڈکٹیٹرشپ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب گراؤنڈ ریالٹیز تو یہی ہیں کہ وہاں پر جو اسلام پسند طاقتیں ہیں وہ اقتدار میں آ گئی ہیں، اور یا ان اقتدار میں ان کا ایک انفلوئنس ہے. جو بڑے پیمانے پر کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان اسلام پسند طاقتوں کو کمزور کیا جائے، اور کمزور کر کے وہاں پر جو لبرل یا سیکولر طاقتیں ہیں ان کو اوپر لایا جائے. جنرل سیسی کی جو کوشش ہو رہی ہے، ان کی بیک پر جو موٹیوز ہیں، اس میں بھی مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ مصر کے اندر بھی کوشش یہ ہوگی سلفی گری کو تھوڑا سا آگے لا کر وہ ایک ایسی صورتحال پیدا کریں گے کہ جس کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں کہ مذہبی جو تحریکیں ہیں وہ خون بہانا چاہتی ہیں اور وہاں پر دہشت گردی کرنا چاہتی ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کر انہیں پیچھے ہٹا کر وہاں پر ایک سیکولر اور لبرل گورنمنٹ کے نام پر پھر ایک دفعہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت آئے گی اور وہاں پر ایسے لوگوں کے اقتدار میں لانے کی کوشش کی جائے گی جو ایک طرف تو اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور دوسرا مغربی دنیا کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہوں۔ لیکن یہ تو ایک سیناریو ایسا ہے کہ جس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ سیناریو بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ مصری عوام کی اکثریت کے بارے میں جو ابھی تک سروے سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر الٹیمیٹلی ایسا سسٹم ہی آئے گا جو اسلامی سسٹم ہوگا، لیکن اس پہ شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے، جو پہلے ایک نقطہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہاں جب تک ایک اچھی لیڈرشپ ڈیولپ ہو کر سامنے نہیں آتی۔
ڈاکٹر صاحب، میں اگلا سال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت موجودہ عبوری صدر ہیں عدلی منصور، انہوں نے فوج کی کال کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے، ایک عجیب و غریب بیان دیا ہے، کہا ہے کہ مصر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو چکی ہے، کیا مطلب اس کا؟
دیکھیے، یہ بالکل وہی سیم نعرے ہیں جو 9/11 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی پوسٹ 9/11 سیناریو میں دنیا میں جہاں پہ بھی بڑی طاقتیں آ کر انٹرفیئر کرنا چاہتی ہیں، انہوں نے اس جنگ کا ہی نام وار آن ٹیرر رکھا ہوا ہے، یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ، اور جہاں پر بھی ان کو مداخلت کرنا ہوتی ہے وہاں پر دہشت گردی کے نام پر مداخلت کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں دنیا یہ کہتی ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ تو عدلی منصور صاحب ہوں یا جنرل سیسی، ان دونوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جوڈیشری سے وابستہ ہیں، آپ عدلیہ سے وابستہ ہیں، آپ کا سیاست سے کیا کام؟ یا جنرل سیسی وہاں کی ڈیفینس سے وابستہ ہیں، ان کا سیاست سے کیا کام؟ اب مغربی دنیا کو ان دونوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جب ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ وہاں پہ آیا ہے، وہاں پر باقاعدہ الیکشن ہوئے ہیں اور وہ منتخب ہو کر سامنے آئے ہیں، اگر وہاں پر کوئی ڈیموکریٹک چینج ہی آنی ہے تو وہاں کی سیاسی قوتوں کو یہ چینج لانی چاہیے، نہ یہ کہ وہاں کی جوڈیشری کا ایک اعلیٰ جج وہاں پر آ کر سیاست میں رول پلے کرے اور آرمی کا ایک جنرل آ کر رول پلے کرے۔ اب یہ اگر ملی بھگت سے وہاں پر کوئی مغربی طرز کا ایک سسٹم لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر وہاں پر اس سسٹم کو شکست ہوگی، کیونکہ اب جو اندرونی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جیسے شام کی صورتحال میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی میں کون شامل ہے؟ وہاں کی نصرہ پارٹی جو ہے وہ دنیا جانتی ہے کہ جتنے دنیا بھر سے دہشت گرد وہاں جمع ہو رہے ہیں شام کے اندر، اور وہ ایک دہشت گردانہ فضا ایسی پیدا کر دی گئی ہے جس کو مغربی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ اعلانیہ طور پر بجٹ دیا جا رہا ہے ان کو اور اسلحہ دیا جا رہا ہے، یعنی یہی صورتحال اگر مصر میں بھی پیدا کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک انسٹیبل ایجپٹ جو ہے وہی اسرائیل کے لیے اچھا ہوگا کہ جہاں پر چھوٹی چھوٹی طاقتیں وہاں پر آپس میں لڑتی رہیں اور اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہ کریں۔
جی رسا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریر اسکوائر پر مرسی کے حامی اور مخالفین جمع تھے تو فوج نے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ اگر آپ نے مذاکرات کیے اور حالات کو سدھار لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں گے صورتحال کو، اور وہی ہوا کہ 48 گھنٹے کے بعد ٹیک اوور کر لیا اور مرسی کو معزول کر دیا گیا۔ فوج کا نعرہ یہ تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے قسم کھائی ہے ملک کی سالمیت اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے، ملک کی سالمیت اور عوام کی جان و مال کے تحفظ، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ فوج کے اقتدار میں آنے کے بعد یا فوج کے ذریعے نئی حکومت برسر اقتدار لائے جانے کے بعد عوام کے جان و مال کے تحفظ کو تو کہیں بھی یقینی نہیں بنایا گیا، خون تو روز بہ رہا ہے، اور جس طرح سے فوج نے کل مظاہرے کی کال دی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی کی جانب ایک بڑا قدم ہے، تو فوج کے نعرے اور فوج کے اقدام میں کتنا تضاد یا کتنی ہم آہنگی دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، مرسی صاحب کے جانے کے بعد صرف چند دن گزرے اور ان چند دنوں میں جو آفیشیل لیول پر ہمارے پاس سٹیٹسٹکس ہیں اس میں 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور ان چند دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا مارا جانا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فیوچر میں اس سے بڑی خون ریزی ہونے کا خطرہ ہے، لیکن یہ بالکل ایک غیر معمولی قسم کا اعلان ہے فوج کی طرف سے، کہ دیکھیں دنیا بھر میں فوج کی اصل ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ سرحدوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے یا ملک کے دفاع کے لیے ہوتی ہے، اس کا کام سیاسی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں مداخلت نہیں ہوتا، لیکن اگر کل کی جو تقریر تھی جنرل سیسی کی اس میں ڈیٹیلز میں آپ جائیں تو انہوں نے کچھ آگے تفصیلات بھی بتائیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جب مرسی صاحب کو مل کے کہا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور ہمیں مداخلت کرنا پڑے گی, تو مرسی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ مداخلت کریں گے تو اس ملک میں کچھ ایسے گروپ ہیں جو جن کی وجہ سے یہاں خون ریزی ہوگی اور یہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا. یعنی یہ ساری باتیں جنرل سیسی کو پہلے اس طریقے سے ایک سناریو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کا مطلب ہے مرسی صاحب نے کہیں, تو ان چیزوں کو ملا کر وہ ایسا ایک سناریو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہی سلفی گری کو ایک لحاظ سے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, لیکن دوسری طرف وہ بھول جاتے ہیں کہ جس اسلام پسندی کی راہ پر اخوان المسلمین چل رہی ہے اس میں یعنی حماس کو ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر یا پاکستان میں جماعت اسلامی ہے یا دنیا کے اور ممالک میں اخوان المسلمین کی طرز پر لوگ آگے چلنے والے ہیں, یہ صلح پسندی کے ساتھ آگے بڑھنے کے پالیسیز رکھتے ہیں. اور پچھلے ایک لمبے عرصہ گزرا ہم نے دیکھا کہ خود اخوان المسلمین نے آفیشلی کبھی اسلحہ اٹھانے کی حمایت نہیں کی اور ان کی اس پالیسی کی وجہ سے کئی گروپ ان سے الگ بھی ہوئے, لیکن اس وقت جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نور پارٹی کا ایک گروپ جو جس کی پینیٹریشن ہے اس وقت اخوان المسلمین میں, اس کی وجہ سے کافی نقصان ہو رہا ہے اخوان المسلمین کو. اپنے آپ کو انہیں کلیئر کرنا ہوگا اور وہی جو اصل نیوکلس میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے جو پرامن طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور تب کوئی اصلاح احوال کی توقع کی جا سکتی ہے. ادر وائز یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں وہ جنرل سیسی کو استعمال کر کے مصر کے اندر ایک ڈیسٹیبل ایسی سچویشن پیدا کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ اس اسلامی طاقت سے جو اخوان مسلمین کی اسلامی طاقت ہے اس سے نالاں ہو جائیں.
بہت شکریہ, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں اگر وقت رہا. چلتے ہیں ہم دہلی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تازہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی بہت شکریہ شکیل شمسی صاحب. جو مصر کی موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح سے فوج نے کھل کر مرسی ان کے حامیوں اور اخوان المسلمین کے خلاف کل مظاہرے کی کال دے دی اور عوام سے کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں تاکہ ہمیں مزید اختیارات مل سکے فوج کے لفظوں میں دہشت گردی کو کچلنے کے لیے, اور ادھر اخوان المسلمین اور مرسی کے حامیوں کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے ہم واپس میدان عمل سے نہیں جائیں گے اور سڑکوں پر موجود رہیں گے. تو جو صورتحال ہے اسے مبسین خانہ جنگی کا نام دے رہے ہیں, اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی تو مصر کس طرف جائے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے خانہ جنگی تو بالکل ناگزیر ہے اور خانہ جنگی کے امکانات پیدا کر دیے گئے ہیں اور دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے. اب پوری طریقے سے جو ان کی پروٹیسٹ تھا جو اخوان المسلمین کا پروٹیسٹ اس کو دہشت گردی کا نام دیا جا رہا ہے, اور یہ بہت نیچرل بھی ہے کہ جب کوئی فوج بیٹھ جاتی ہے تو وہ اپنے مخالفین کے سلسلے میں طرح طرح کی باتیں کہتی ہے اور وہ اس وقت دہشت گردی, اور ابھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اخوان المسلمین نے کسی قسم کی دہشت گردی اختیار نہیں کی ہے. لیکن میں یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک بات کہ جب حسنی مبارک کو ہٹایا ہے امریکہ نے تو اتنی خاموشی کے ساتھ چینج ہو گیا تھا کہ حیرت ہوتی تھی, لگتا تھا کہ اپنے کٹ پتلی کو ہٹتے ہوئے امریکہ اتنی خاموشی سے دیکھ نہیں سکے گا, لیکن بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور بہت دانشمندی کے ساتھ امریکنوں نے حسنی مبارک کو الگ ہٹتے دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سازش ایک تیار تھی ان کے یہاں کہیں, جس میں کہ پہلے آ جانے دو ان کو, اس کے بعد پھر ہم ان کو کنارے کریں گے اور ایسا کنارے کریں گے تاکہ کبھی نہ سکیں, اور یہی ہوا. سی آئی اے نے پوری ایک سازش رچی, اس نے مرسی کو پہلے اپنے قابو میں کیا, مرسی کو یہ کنٹرول دیا کہ امریکہ تمہارے ساتھ ہے, تم ذرا اسرائیل کے ساتھ زیادہ اپنے تعلقات مت بڑھاؤ, اسرائیل کے ساتھ اپنے حالات خراب مت کرو, ریفا کی جو لائنز ہیں ان کو بند مت کرو, بہت سی باتیں اس نے انڈرسٹینڈنگ دی ان کو, اور انہیں اپنی کرسی کے لیے کچھ باتیں قبول کی. لیکن اب یہ الٹیمیٹلی تو سی آئی اے کو یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی اسلامی ریاست, کوئی اسلام کی بات کرنے والا اسرائیل کے پہلو میں بیٹھ جائے, یہ ممکن نہیں تھا. تو اور اب اس کے لیے انہیں نے بہانہ تراشا ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ہوا ہے کتنے لوگ مرے ہیں اور وہ سب جتنے بھی ہیں وہ مرسی کے حامی مرے ہیں. تو دہشت گردی کس طرف سے ہوئی ہے, حکومت کی طرف سے ہوئی ہے یا فوج کی طرف سے ہوئی ہے, खुद मुर्सी वालों ने तो नहीं किया है कि कत्लो गारतगरी पर उतर आए या मारने लगे, तो ज्यादातर अम्मात जो हुई हैं वो फौज के हाथों हुई हैं। तो इस वक्त ये बहाना जो तलाश किया गया है वही है कि जिस तरीके से दहशतगर्दी का नाम लेकर हिजबुल्ला के खिलाफ एक इस्तेमाल किया कि हिजबुल्ला अगर इसराइल के खिलाफ लड़ती है, इसराइल के खिलाफ खड़ी होती है, उसने कभी आज तक शहरी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने कभी किसी ऐसे जगह पर हमला नहीं किया, किसी बस में धमाका नहीं किया, किसी ट्रेन में धमाका नहीं किया, लेकिन हिजबुल्ला को भी इसीलिए निशाना बनाया गया कि वो इसराइल के खिलाफ खड़ी हो गई। और इधर इनको ये डर था कि आज नहीं तो कल इस्लाम की बात करने वाले मजबूरन उधर जाएंगे और इसराइल के खिलाफ बात करेंगे। हालांकि उन्हीं ने अपने साल भर के जो उनका हुकूमत थी साल भर में, उसमें कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो बहुत ज्यादा इसराइल के खिलाफ गया हो या इसराइल को लग रहा हो कि जैसे ये बहुत खतरनाक लोग आ गए हों। और इसीलिए इसराइल की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया था बहुत दिनों तक, जब मुर्सी की हुकूमत को हटा दिया गया। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत उलझी हुई है, लेकिन इसका नतीजा एक ही निकलना है, और वो नतीजा ये निकलेगा कि इख्वानुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगेगी, इख्वानुल मुस्लिमीन को फिर से एक ममनुआ तंजीम करार दिया जाएगा, और ये LCC और जितने भी हैं ये सब बैठकर फिर से एक ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे मिस्र के लिए कि जहां पर सिर्फ मगरबी मफादात की बात होगी, जहां पर सिर्फ अमरीकी मफादात की बात होगी। और आप देख लीजिए कि अमेरिका के कानून में ही बात मौजूद है कि अगर कहीं हुकूमत तख्ता पलटती है तो उसकी सारी इमदाद बंद कर दी जाती है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। और उस वक्त तक आज कहा है कि हम 4 F-16 तैयारें जो देने वाले थे उनकी सप्लाई रोक दी है, लेकिन ये अभी भी नहीं कहा कि ये कू है, ये एक तख्ता पलटने की कार्रवाई है या फौजी कार्रवाई, ये नहीं कहा है अभी तक। और इस पर अमेरिका ये दिखाता है कि वो मखमसे में है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगा,
एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर फेंक दिया गया है, लेकिन उसको मखमसा है और उसको किसी किस्म की ये शिकायत सोच रहा है अभी वो, जैसे कि
मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि जब
ये इशारा दिया जा रहा है बार बार कि ये अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जबकि तख्ता पलटे। तो बहरहाल मैं इतना ही
शकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब मुबारक के खिलाफ तहरीक शुरू हुई थी तो जाहिर है कि इख्वानुल मुस्लिमीन
आवाज मुझ तक नहीं आई।
जी जी, जब मुबारक के खिलाफ तहरीक शुरू हुई थी तो सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन तो नहीं बल्कि मिस्र की मुख्तलिफ सियासी जमातें, बल्कि ये कहा जाए कि पूरा मिस्र या मिस्र के पूरे अवाम सड़कों पर निकले थे और एक निकाती एजेंडे पर मुतफिक थे कि डिक्टेटर को जाना चाहिए और इनकलाब लाए। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सिर्फ इख्वानुल मुस्लिमीन ने नहीं बल्कि तमाम जमातों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि हम मिस्र में एक जमहूरी हुकूमत चाहते हैं, एक इस्लामी उमंगों के हामिल हुकूमत चाहते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि अब इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत या मुर्सी की हुकूमत जाने के बाद, जैसा कि अब्दुल फत्ताह सिसी ने कहा है कि हम इंतखाबात कराएंगे और फिर से सदर मुंतखब होगा, तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि मुबारक के ही बाकियात को लाया जाए? और अगर फौज की तरफ से ये कोशिश है तो क्या मिस्री अवाम, जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी आज से 2-2.5 साल कबल, वो इस बात को बर्दाश्त करेंगे?
देखिए, ये बात सही है कि सभी लोग मिलकर आए थे, लेकिन मुर्सी को 51% से ज्यादा वोट मिले थे, 51.73% वोट मिले थे। तो वो मुर्सी के अपने वोट थे, जाहिर बात है कि वो अफगान के एक तरीके से नुमाइंदे थे जस्टिस एंड फ्रीडम पार्टी के तहत। लेकिन ये बात है कि पूरी उमंगे, पूरी हर कौम की शामिल थी, हर फिरका वहां पर शामिल था, हर तबके के लोग शामिल थे, यकीन ये बात सही है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सिर्फ टारगेट किया गया इख्वान मुस्लिमीन को, जो बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, क्योंकि इख्वान मुस्लिमीन, जब आपको मालूम है कि पहले अपने नाम से इलेक्शन भी नहीं लड़ सकी थी इख्वान मुस्लिमीन, तो अपना कहीं खुलकर कह भी नहीं सकती थी कि इख्वान मुस्लिमीन के लोग लड़ रहे हैं, वो तो बहुत बाद में एक आइडियोलॉजी की शक्ल में निकल कर आया। जैसा कंदील अब्बास साहब ने भी बात कही थी कि उनके यहां जो कमी थी सबसे बड़ी, वो फुकदान जो था वो लीडरशिप का फुकदान था, और मुर्सी को कहीं से ढूंढ कर लेकर आया। आपने देखा होगा कि उस वक्त जब मुहिम चल रही थी तो अलबरदाई भी मजमे में खड़े हो जाते थे जाके, ताकि उनको लोग लीडर मान लें। उस वक्त भी जो तहरीक चली थी उसका भी कोई लीडर नहीं था, अवामी तौर पर निकल कर आए थे। और जो अवाम की इस वक्त तहरीक शुरू हुई दूसरी, जो लिबरल लोगों की, जिसको आप कहिए सकलर, उसका भी कोई कायद नहीं है। तो ये मसला आगे भी रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी के साथ जमहूरी निजाम कायम हो जाएगा। एक तो इलेक्शन बहुत आसानी से हो नहीं पाएगा, अभी ये जो लड़ाई, ये इख्वान मुस्लिमीन जो है वो तशद्दुद पर उतरेगी, ये आप यकीन रखें, क्योंकि उसको वो तशद्दुद पर उतरेगी और उसका साथ देने के लिए बहुत से लोग अलकायदा और इस तरीके के लोग शायद आए। मुझे लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर में बहुत आसानी के साथ वहां पर हो जाएंगे इलेक्शन। और अगर इलेक्शन हो गए और उसमें फिर 52% वोट उन्हीं को गए तो फिर क्या सूरत हाल होगी? उस वक्त एलसीसी के पास क्या रह जाएगा यही करने के लिए? तो इतनी सूरत हाल कॉम्प्लेक्स है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है कि आप कुछ तय नहीं कर सकते हैं वहां के बारे में कि क्या होने वाला है।
बहुत शुक्रिया।
और जो हालात है उसमें कि लिबरल काबू में कर लेंगे या लिबरल को हुकूमत मिल जाएगी, ऐसा भी मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि मुर्सी के साथ लोग तो हैं, मुर्सी के साथ ऐसा नहीं कि बिल्कुल यकोतना है वो और कोई उनके साथ में नहीं है।
बिल्कुल खत्म हो
तो दोनों तरफ लोग हैं, ये परसेंटेज इलेक्शन में तय होगी, और अगर वाकई में इलेक्शन में वो हार गए तो किनारे हो जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, लेकिन इलेक्शन में पहले ही मुझको ये लगता है चाहते हैं आपसे। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू को मुलाहिज़ा फरमाई, और कल जिस तरह से फौज ने अवाम को मुल्कगीर मुजाहरे की कॉल दी है और मुर्सी के हामी भी मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर मौजूद हैं, तो बहरहाल अंदेशा इस बात का है कि कहीं तसादुम ना हो जाए। बहरहाल कल और उसके बाद आने वाले दिनों और हफ्तों में मिस्र की सूरत हाल क्या बनती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुझे अली बासिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।